العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل
محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو علی خلق نہ ہوتے. یعنی جو وجہ جس کی وجہ سے خدا نے علی کو خلق کیا وہ اس وجہ سے کہ خدا نے فاطمہ کو خلق کرنا تھا. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فی بنت رسول اللہ علی اسوۃ حسنہ کے رسول کی بیٹی کا الگو نمونہ یعنی ان کا کردار ان کی صفات ان کی ذات میرے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی جس امام کے ہم منتظر ہیں جس نے آ کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے وہ جب چاہتا ہے کہ وہ کسی شخصیت کسی کردار کی طرح بن جائے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا الگو بنائے کسی کے کردار کو اپنا الگو بنائے اپنا نمونہ بنائے تو وہ کہتا ہے کہ رسول کی بیٹی میں میرے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی میں فاطمہ جیسا بننا چاہتا ہوں, میں فاطمہ کے کردار کو اپنے کردار میں لانا چاہتا ہوں, میں فاطمہ کے صبر کو اپنے وجود میں لانا چاہتا ہوں, میں فاطمہ کی عبادت کو اپنی عبادت کے لیے نمونہ بناتا ہوں, میں فاطمہ کی شجاعت کو اپنی شجاعت کے لیے نمونہ بناتا ہوں, میں فاطمہ کے علم کو اپنے علم کے لیے نمونہ بناتا ہوں. وہ ہستی جس کا پوری دنیا انتظار میں ہے بلکہ جس کے لیے خود آئمہ نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے نوکر ہوتے, یعنی امام محمد باقر علیہ السلام. خود کہتے ہیں کہ اگر میں اس زمانے میں ہوں امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں تو میں ان کا نوکر غلام بنوں, ان کی خدمت کروں, ان کے جو احکام ہوں اس کی تعمیل کروں, ان کو بجا لاؤں. جو کہ خدا کے اس وعدے کو پورا جس کے وسیلے سے خدا کا وہ وعدہ پورا ہوگا جو کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پر آئے ہیں جب سے انسانیت اس دنیا میں ہے وہ وعدہ خدا کا ابھی تک پورا نہیں ہوا. اور وعدہ وہی ہے جو سورۃ توبہ کے اندر ہوا, الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ وہی خدا ہے کہ جس نے کہ اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا تاکہ ایک دن ایسا آ جائے کہ یہ دین حق باقی کے ادیان پر حاوی ہو جائے, اور اگر اس بات کو مشرکین پسند نہ بھی کریں تو یعنی اگر ان کو اس بات سے کراہت آئے یہ بات ان کے لیے اچھی نہ ہو. اب ایسی شخصیت جب کسی کو اپنا الگو بنانا چاہتی ہے تو اس کی نگاہ تمام معصومین علیہ السلام, اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان تمام ہستیوں کی طرف جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو ان میں سے اپنے الگو کے لیے, اپنے رول ماڈل کے لیے, اپنے لیے وہ اس شخصیت, اس کردار کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے. اس سے اب دو باتیں ہیں, ایک تو بی بی کا مقام جو ان کا درجہ ہے, در حقیقت میں اگر ان کے فضائل پڑھے جائیں اور احادیث کا مطالعہ کریں تو بی بی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان فضائل کو سننے کے بعد یعنی آپ کو واقعاً اس بات کے جو ہم نے پہلے حدیث آپ کو بتائے رسول کی کہ در حقیقت میں اگر بی بی فاطمہ واقعاً یعنی خدا ان کو خلق نہ کرتا تو امام علی علیہ السلام کا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا. اتنے بی بی کے فضائل جو ہیں وہ احادیث میں ائمہ علیہ السلام کے توسل سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بیان کیے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت میں ان کی شخصیت, ان کا ایک الگو, ہم زیادہ تر ہماری بہنیں ان کی شخصیت کو اپنا الگو بنانا چاہتی ہیں. صحیح, ان کے یعنی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام جیسے یا ائمہ علیہ السلام جیسے بننا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کوئی, یعنی ہم میں سے کسی نے یہ کہا کہ جب ہوتا ہے نا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے, تو ہم میں سے کسی نے کبھی یہ جواب دیا کہ ہم امام علی علیہ السلام جیسا بننا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے, میرا نہیں خیال کہ جتنے بھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے انہوں نے یہ جواب دیا ہو. صحیح, ہاں, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں, ان کے بیٹے نے غالباً پوچھا ان سے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کیا بننا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بن جاؤں. تو یہ ہے کہ میں نہیں بن سکا لیکن جو درجہ خدا نے مجھے دیا وہ میرے پاس. لیکن جو معصوم ہوتا ہے, انگلش میں وہ ورڈ کیا ہوتا ہے, انفالیبل, انفالیبلٹی ان دا سینس دیٹ دس پرسن از اے پرفیکٹ ہیومن بینگ, پرفیکٹ ہیومن بینگ ان دا سینس دیٹ دس پرسن ڈز ناٹ میک اینی مسٹیکس, ڈز ناٹ کمٹ اینی سینس, دا کیریکٹر از پرفیکٹ, ایوری سنگل تھنگ اباؤٹ دس انڈیویژل از پرفیکٹ, یعنی ہر ایک چیز انسانی کامل میں کمال کے اعلیٰ درجات پہ ہوتی ہے. در حقیقت میں یہ مخلوق سے ریلیٹیو ہے ٹرم کامل انسان یا پرفیکٹ ہیومن بینگ, یہ باقی کی مخلوق کے ساتھ ریلیٹیو ہے. حقیقت میں کمال صرف ایک ہی ہستی کا ہے, یعنی پرفیکٹ ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہستی ہے خدا. باقی اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بنسبت کمال کے درجات پہ کامل کہی جا سکتی ہیں. صحیح, تو جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں انسان کامل بننا چاہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان کامل بن جائے گا, کیونکہ وہ درجات کمال کے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے حاصل کر لیے ہیں وہ ایک غیر معصوم حاصل نہیں کر سکتا. لیکن جس طرح سے آپ ہر ایک کام میں پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں, یعنی ڈھونڈتے, آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ جو بھی کام کریں وہ پرفیکٹ کریں, تو پرفیکشن ان ایبسولوٹ ٹرمز میں ایگزسٹ نہیں کرتی, تو پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ کام ہو؟ آپ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جتنا بھی آپ آگے بڑھ لیں گے، جتنا بھی آپ کام کو بہتر انداز میں کریں گے، وہ کبھی یعنی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں. اور لوگ ہر ایک شعبے میں زندگی کے اپنے کام میں، اپنے کیریئر میں، اپنی باقی کی سب چیزوں میں کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ درجے پہ پہنچا ہو اس شخص کو اپنا نمونہ قرار دیں. تو ہمارے لیے آئمہ علیہم السلام وہ کمال کے اعلیٰ درجات پہ ہیں جن پہ ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا الگو نہ بنائیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہ کہیں کہ میں امام علی علیہ السلام جیسا ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کبھی ان جیسا نہیں ہو سکوں گا، لیکن سوائے امام علی کے اور کوئی پرفیکٹ الگو مجھے نہیں مل سکتا. یعنی جب انسان اپنا نمونہ اپنے لیے الگو بنانا چاہتا ہے، رول ماڈل بنانا چاہتا ہے، تو وہ بیسٹ آف دا بیسٹ چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو نمبر ٹو ہو، جو نمبر تھری ہو، نمبر فور ہو، اس کو بنائے، بلکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ جو اعلیٰ درجے پہ ہے، جو سب سے بہترین ہے، اس کو اپنا الگو بنائے اور اس طرح سے بننے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. تو اپنے زندگی کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر انسان مختلف کردار ادا کرتا ہے. مجھے انسان کردار ادا کرنا سمجھتے ہیں آپ؟ جی سمجھتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کوئی اسکرپٹ دیا جائے اور اس اسکرپٹ میں آپ کو سارا بتایا جائے کہ یہ آپ نے الفاظ کہنے ہیں اور یہ آپ کا کردار ہے اور یہ آپ کی مثلا اسٹوری لائن ہے اور اس اسٹوری لائن میں آپ کا یہ کردار بنتا ہے، صحیح. تو اس دنیا کے اندر انسان کردار ادا کرتا ہے، رول پلے کر رہا ہے. مثلا ایک باپ کا رول، صحیح. وہ باپ کا رول جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ ایک باپ کا رول ادا کر رہا ہے، صحیح. اس کے بعد جب وہ کام پہ جاتا ہے تو باپ کا رول ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہاں پہ وہ ایک امپلوئی کا رول ادا کر رہا ہے، یا اگر امپلائر ہے تو پھر امپلائر کا رول ادا کر رہا ہے. جب بھائی کے پاس جاتا ہے تو اس وقت ایک بھائی کا کردار جو ہے، رول جو ہے، وہ ادا کرتا ہے، صحیح. اسی طرح سے بیٹا ہے تو بیٹے کا رول ادا کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے جو رول ادا کیے جا رہے ہیں، ان رولز کے اندر ہاں یہ ہے کہ جب بہن چاہے کہ وہ ماں کیسے بننا چاہتی ہے، کیسے کس طرح سے وہ اس رول کو ادا کرے، ہاں اس وقت جس طرف نگاہ کرنی ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہ. یعنی بیوی نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی، کس طرح سے زحمت اٹھائی، کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو پالا. یا وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیوی کا رول کیسے ادا کیا جائے، ہاں اس وقت بیوی فاطمہ زہرا السلام علیہا کی طرف وہ دیکھیں، اور جس طرح سے انہوں نے اس رول کو، کردار کو ادا کیا، اس طرح سے اس کردار کو ادا کریں. لیکن جب انسان یا انسانیت چاہے کہ ایک انسان کیسے بننا ہے، جب پوری انسانیت چاہے کہ انسان کیسے بننا ہے، انسان کامل کیسے بننا ہے، تو پھر پوری انسانیت کس طرف نگاہ کریں؟ بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا کی طرف. اللہ اور جب ان کی طرف نگاہ کرے گی، آج بی بی فاطمہ کے کردار کی اشد انسانیت کو ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا کا کردار لوگوں تک پہنچایا جائے، بتایا جائے، تو آپ یقین کریں کہ ہر انسان چاہے گا کہ اس طرح کا کردار وہ حاصل کرے، صحیح. تو اس میں اب جینڈر کی بات نہیں رہی. اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں اور انسان کے اعلیٰ، انسانیت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا کے کردار میں ایک اعلیٰ نمونہ ملے گا، الگو ملے گا، اور اس الگو کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کی جو صفات ہیں، جو کردار ہے، اس کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ذمہ داری کے حوالے سے یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ بیوی نے جو وہاں پہ یہ خطبے کے حوالے سے بی بی نے کئی خطبات دیے, اس میں سے ایک خطبے کا ایک پورشن ذمہ داری کے حوالے سے ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو آپ سے ڈسکس کریں, اور یہ بات جان جائیں کہ یہ جو باتیں بی بی ان لوگوں کے ساتھ کر رہی ہیں وہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے اور جس شخص سے جو شخص اس سے توقع کیے ہوئے ہیں, جب اس شخص سے انسان ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, گلہ کرتے ہیں نا, آپ کی یہ ذمہ داریاں تھیں, آپ کو سونپی گئیں, آپ نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو گلہ ہوتا ہے. بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر میں ان کا وجود احادیث میں ہے کہ روز محشر میں بی بی فاطمہ کا وجود وہاں پہ ہوگا. اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو وہ ہم سے گلہ کریں گی یا وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور یہ ملاقات, یہ وقت آئے گا تو بہتر ہے کہ انسان کو پتا ہو. تو بی بی جو ہے وہ اس خطبے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ خطاب کیے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت کہنے کے تماشائی تھے. اس وقت جب بی بی خطبہ دے رہی تھی تو وہ تماشائی تھے, یعنی مسلمان تھے, مسلمان تھے جو کہ کھڑے تھے. اور بی بی نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے بندو, تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. یعنی مسلمان وہ قوم ہے جس کو کہ خدا نے ذمہ داری دی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. کیوں صرف مسلمانوں کے پاس ہے؟ یعنی آپ کو اگر دیکھا جائے کہیں پہ بھی, کسی بھی جگہ پہ, کہیں پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری؟ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر کوئی اچھا کام چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ یہ اچھا کام کرو؟ کس کی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کس کے پاس وہ دین ہے جو بتا سکتا ہے کہ معروف کیا ہے؟ کس کے پاس وہ دین ہے جو بتا سکتا ہے کہ خدا کے سامنے کون سی چیزیں جانی پہچانی ہیں؟ کس کے پاس وہ دین ہے نظام میں جو بتا سکتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے. اور منکر کیا چیز ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, کون سی چیزیں خدا نے جن کو کہ دھتکار دیا ہے, جو کہ خدا سے دور ہیں, جو کہ بری چیزیں ہیں, کون سی وہ چیزیں, کس کو پتا ہو سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں؟ مسلمانوں کو, جن کے پاس 124,000 پیغمبروں کا خلاصہ ان کی تعلیمات کا قرآن میں موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے 12 قرآن ناطق ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کو دیے. صحیح, یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک پوری دنیا میں اگر ایک کمیٹی بنائی جائے, چاہتے ہیں آج کل کی اس کمیٹی کو کیا کہتے ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے؟ یو این او کرتی ہے نا. صحیح, جہاں پہ بھی کوئی بھی کنٹری ہو گئی, کوئی حد اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے, کوئی بارڈر اس کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے. جہاں پہ بھی دیکھے گی معروف نہیں ہو رہا, فوراً کہے گی امر معروف کرو. جہاں پہ منکر ہو رہے ہیں وہاں پہ کہے گی کہ ان منکرات کو ترک کرو, نہیں کرے گی. یعنی جس کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی, یہ اس کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی ہے. کیونکہ یو این او کو کیا پتا کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ یا تو ہونا کہ آپ کو علم ہو, آپ کو پتا ہو. آپ کو جب پتا ہی نہیں ہے کہ معروف کیا ہے تو آپ امر کیسے کریں گے؟ آپ کو پتا ہی نہیں کہ منکر کیا ہے تو آپ نہیں کیسے کریں گے؟ یعنی جو اس وقت کا سب سے بڑا منکر ہے اس کی پشتبانی کرتی ہے یو این او, جس کی وجہ سے تمام منکرات جو ہیں وہ رائج ہیں اور ہو رہی ہیں, اس کی پشتبانی کر رہی ہے. اور جو در حقیقت میں معروف کی ترویج اور اس کی تبلیغ کر رہا ہے اس کے خلاف سینکشنز لگا رہی ہیں. یہ ذمہ داری کس کی؟ امر بن معروف نے منکر کی. بی بی کہہ رہی ہیں کہ یہ خدا نے یہ مسلمانوں کو دیے ہیں, نہ کہ صرف آپس میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی لوگ ہیں وہاں پہ معروف کا امر کریں اور نہیں سے یعنی منکر سے روکیں. ہم نے امر بن معروف دنیا میں کیا کرنا, ہم تو اپنے گھر میں نہیں کر پاتے. دنیا تو بہت دور کی بات ہے نا, ہم تو ابھی اپنے گھر میں ہی نہیں کر پاتے. گھر میں کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. اللہ کے بندو, تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. دین الہی اور حق کے پیغام کو عالم میں آشکار کرنے کا بوجھ بھی تمہارے کندھوں پر پڑا ہے. جو دین حق ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. اسلام کے ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان. تو جس کے پاس دین حق ہے اسی کی ذمہ داری بنے گی نا کہ وہ پوری دنیا کو دین حق بتائے. لیکن پوری دنیا کو دین کون بتاتا ہے؟ کرسچن مشنریز. یا ہماری ایک اور اس طرح کی ایک شاخ بن گئی مسلمانوں میں. یعنی جو دین حق ہے, ہم اگر کہتے ہیں کہ دین حق ہمارے پاس ہے, آیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ اس نے آپ کو مل گیا تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ بس اس کو گلے سے لگائے رکھیں اور چھپا کے اس کو رکھیں اور اپنے پاس ہی رکھیں, اس سے آگے کسی کو نہ دیں؟ یہ کس کا دین ہے؟ میرا دین ہے؟ نہیں, یہ خدا کا دین ہے. خدا کا دین جس کا کہ جو کہ مجھے ملا ہے, اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کہ میں یہ اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤں. صحیح. تو بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ عالم میں آشکار کرنے کا بوجھ, اس دین الہی اور حق کے پیغام کو عالم میں آشکار کرنے کا بوجھ بھی تمہارے ہی کاندھوں پر پڑا ہے. تم اپنی ذات کے لیے خدا کے نمائندے ہو. اب آپ امبیسڈرز ہیں اسلام کے, آیا آپ کی وجہ سے کوئی ابھی تک مسلمان ہوا ہے؟ وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہم اگر اس کو کریں گے تو کہیں پہ آپ کے دل نہ دکھیں. میں دل دکھا کے چلا جاتا ہوں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے نا کہ ہم جو کہ اسلام کے نمائندے ہیں اور دین حق ہمارے پاس ہیں, ہماری وجہ سے آپ کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے, کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے. اگر کوئی بھی ابھی تک نہیں ہوا تو باقی کی جو آپ کی زندگی ہے اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم ایک کو مسلمان کر کے جائیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو آپ کا ایریا ہے وہاں پہ سنا ہے کہ یہاں پہ پاپولیشن تقریباً 20,000 سے 30,000 ہے مسلمانوں کی, کم و بیش. صحیح, اتنی ہوگی, 20,000 کے قریب ہوگی. اچھا, 20,000 مسلمان یہاں پہ مثلاً 10-15-20 سال سے رہ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس 10-15-20 سال میں کم سے کم 20,000 لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے تھا. یعنی 10 سال کے بعد یہاں کی پاپولیشن کیا ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کی؟ 40,000. اور اس کا ایک اور 10 سال کے بعد کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 80,000. اور اس سے ایک اور 10 سال کے بعد کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 1,60,000. اگر 1,60,000 30 سال کے اندر مسلمانوں کی آبادی ہو جائے تو آیا ممکن ہے کہ یہاں کی حکومت کسی بھی مسلمان کے اوپر ظلم کر سکے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. جب اتنی طاقت ہوگی ہمارے پاس, جب اتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس دین الہیہ ہے, دین حق کا ہے, جن کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی, جب اتنی بڑی تعداد ہوگی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس خطے کے اندر کسی دوسرے کے اوپر ظلم کر سکے. اب اگر اس خطے کے اندر یا اس خطے کے جو لوگ ہیں وہ جو دوسرے علاقوں میں ظلم کر رہے ہیں وہ کس کی وجہ ہے؟ اس قصور کے اندر آیا ہم بھی قصوروار ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا کہ ایک بندہ جو ہے ہماری وجہ سے مسلمان ہوا ہوتا, وہ جو آقا صاحب نے کہا ہم تو خود ابھی مسلمان ہیں, اگر خود ابھی نہیں مسلمان ہوئے تو چلیں اپنے آپ ہی کو کر لیں, کم سے کم واقعاً 20,000 مسلمان ہو جائیں. اگر واقعاً 20,000 مسلمان ہو جائیں گے تو پھر وہ 20,000-40,000 کر سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کے خیال میں یہ بیوی جو یہ ذمہ داریوں کو بتا رہی ہیں یہ ان لوگوں کی تھی؟ نہیں, بیوی یہ جو بات بتا رہی ہیں یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ان لوگوں سے زیادہ ہو, کیونکہ ان لوگوں کے پاس بیوی کے جو کردار تھا, جو ان کا درجہ تھا, جو ان کے فضائل تھے, وہ اس حد تک واضح نہیں تھے جتنے ہمارے لیے, کہ ہر معصوم نے آ کے بیوی کے درجہ کے حوالے سے, ان کے فضائل کے حوالے سے ہمیں احادیث بتائی ہیں. اب اتنی عظیم ہستی جو ہے وہ ہم سے یہ توقع رکھے اور ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں. دین الہی اور حق کے پیغام کو عالم میں آشکار کرنے کا بوجھ بھی تمہاری کاندھوں پر پڑا ہے. تم اپنی ذات کے لیے خدا کے نمائندے ہو, اور نظام شریعت کو دوسری قوموں تک پہنچانا تمہارا کام ہے. شریعت کو یعنی خدا کے احکام کو دوسری قوموں تک پہنچانے کی ذمہ بھی, اس کی ذمہ داری بھی اس کی ہے, ہماری ہے. ہماری وجہ سے. اچھا, یہ ایک اور سوال ہے, آپ یہ سوال پوچھئے گا اپنے آپ سے. پہلا سوال کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے کون مسلمان ہوا. اب سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام سے دور گئے. دو سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے, دین کی طرف راغب ہوئے, حق کا پیغام ان تک پہنچا, شریعت ان تک پہنچی. اور آپ کی وجہ سے, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, کہ میری وجہ سے کتنے لوگ اسلام سے دور گئے. اب یہ ہو سکتا ہے اس کا جواب ہمیں مل جائے کہ وہ کہیں گے جی دیکھو, کبھی ایسا ہوتا ہے یعنی ہم ایک برا کام کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایسے ہیں. یعنی مثلا یہ کہ آپ اگر آپ نے ایک کرسمس پارٹی میں شرکت کر لی اور ان کی آپ پارٹی میں شرکت کر لی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ شراب جو ہے ٹیبل پہ پڑی تھی اور وہاں پہ مثلا آپ نے انٹری ڈال دی اور اس کے اندر شرکت کر لی. اب دوسرا اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ نہیں جا سکتا, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کیسے مسلمان ہو؟ وہ شخص مثلا یہ جو محمد ہے یہ تو گیا تھا, ہاں, اور تم کہہ رہے ہو کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کیسی بات ہے؟ کون ہے مسلمان, وہ ہے یا تم ہو؟ اب وہ کیا ہے کہ یہ شخص اگر اسلام سے دور نہیں ابھی گیا تو اس کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے. صحیح. تو ہماری حرکتوں کی وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے یا تو دور ہو گئے ہوں یا اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو گئے ہوں, اور اگر کنفیوز ہو گئے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ کنفیوژن ان کو اسلام سے دور لے کے جائے گی, نزدیک آنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں, ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں آپ مسلمان ہو, ہاں جی مسلمان ہیں, مسلمان ٹیررسٹ ہیں. ہاں, اب وہ کیا ہے کہ کچھ ایک گروہ نے جو کام کیا ہے, اس گروہ کو حالانکہ بنایا بھی انہوں نے, اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ گروہ جو کام کر رہے ہیں اس گروہ کے کام کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام سے دور چلے گئے. صحیح. تو بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ دوسرے قوموں تک شریعت کو, نظام شریعت کو, یہاں پہ ایک بہت دقیق نقطہ ہے. اگر بی بی یہاں پہ یہ کہہ دیتی اور شریعت کو دوسرے قوموں تک پہنچانا تمہارا کام ہے, جملہ مکمل ہے یا نہیں؟ مکمل ہے. یہاں پہ بی بی نے شریعت صرف نہیں کہا بلکہ نظام شریعت. اگر کوئی ہم سے سوال یہ پوچھ رہے کہ نظام شریعت کیا ہوتا ہے, کیا کہیں گے؟ اگر کوئی ہم سے یہ بات پوچھ رہے کہ بھائی ٹھیک ہے شریعت تو سمجھ میں آئی, شریعت یعنی فروئے تھی, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج پہ جانا ہے, صحیح, یہ ساری تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ نظام کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, نظام شریعت یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسا نظام جس کے اندر تمام کی تمام چیزیں کس کے مطابق ہو رہی ہیں؟ شریعت کے مطابق. یعنی اس نظام میں کوئی ایک کام بھی بغیر شریعت کے نہ ہو. اب وہ حکومت ہو, وہ جوڈیشنل سسٹم ہو, وہ کنسٹرکشن سسٹم ہو, وہ فیکٹریز ہو, وہ کوئی بھی چیز ہو, ایک نظام ہے نا, اس نظام کے اندر کوئی چیز بھی شریعت کے علیحدہ نہ ہو رہی ہو. اب یہ نظام شریعت اس وقت الحمدللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ نظام شریعت ہے نافذ. کہ آپ کو ایک ایسا ملک مل جائے گا جس کے اندر تمام کے تمام پورے نظام کے اندر ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے وہ کس کے مطابق ہو رہی ہے؟ شریعت کے مطابق ہو رہی ہے. اور اگر کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے نظام شریعت اس وقت, تو وہ کیا ہے؟ ہاں, وہ حکومت اسلامی جو کہ ایران کے اندر ہے. کیونکہ جو شریعت مذہب اثنا عشری, یعنی جو شریعت ہمیں ائمہ علیہ السلام کے توسل سے ملی ہے, اہل البیت علیہ السلام کے توسل سے ملی ہے, ہمارے یقین, ہمارا یقین تو یہی ہے نا کہ یہ شریعت درست ہے, کہ یہ حکم خدا ہے, ہم یقین رکھتے ہیں. صحیح. تو پھر حقیقت میں اگر کہیں اور بھی آپ کو کہا جائے کہ نہیں جی وہاں پہ بھی خدا کے احکامات کے مطابق نظام ہے, ایسا نہیں ہے. اگر خدا کے احکامات کے مطابق نظام ہے تو وہ ایک ہی جگہ پہ ہے. نظام شریعت کو دوسرے قوموں تک پہنچانا تمہارا کام ہے. صلوات پڑھیں محمد. جو سچا سربراہ برحق رہنما مقرر ہوا ہے وہ تم میں موجود ہے. ابھی اس وقت جب بی بی یہ بات کر رہی ہیں تو اس وقت یہ برحق اور سچا سربراہ کون تھا؟ امام علی علیہ السلام. اس وقت ہمارے درمیان میں, شکریہ, اس وقت ہمارے درمیان میں جی سچا اور برحق رہنما کون ہے؟ ہمارے درمیان میں جو جس قیاس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں, یعنی جو ہم اس وقت جب بھی نے اس بات کو کہا تو اس وقت کون تھا؟ امام علی علیہ السلام. اور وہی منصب, اسی منصب کی ایک کڑی, یعنی وہ ہے امام زمان علیہ السلام. وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں, ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اب یہ جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں, آیا ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ نہیں سکتے. آیا ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. لیکن آیا وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ہیں. اب جو کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھ سکتے, ان کے پاس نہیں جا سکتے, لیکن ان کی ہدایت اور ان کے وجود کے اندر جو برکات ہیں وہ ہم تک پہنچ سکتی ہیں یا نہیں پہنچ سکتی ہیں، اس کے لیے خدا نے وسائل فراہم کیے یا نہیں کیے؟ بالکل کیے. اس کے اندر ایک جو وسیلہ خدا نے ہمارے لیے بنایا وہ ہے اجتہاد. صحیح، جو شریعت ہے، جو آپ کے احکام ہیں، وہ اس نظام سے، یعنی قرآن، اجماع، حدیث اور عقل، وہ تمام منبع منابع جو کہ احادیث یعنی احکام کے حوالے سے ہیں، وہ ہمارے پاس نظام ہے جو کہ ہمیں یہ دیتا ہے. آپ رجوع کر سکتے ہیں مرجع سے، اپنا سوال پوچھیں، وہ آپ کو جواب دیں گے. صحیح. اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے پاس اس وقت بے انتہا تفاسیر موجود ہیں، ہے یا نہیں؟ صحیح. اب اور امام کا کیا رول ہوتا ہے؟ جو امام کا ایک رول ہوتا ہے وہ ہوتی ہے راہبریت. صحیح. بی بی نے یہاں پہ راہبر کہا ہے نا، یہاں پہ راہبر کہا ہے. اب امام کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تو یہ ان کی غیبت کبریٰ کے اندر آیا خدا نے ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیا؟ اس نعمت سے محروم نہیں کیا. ہمارے پاس اسی نظام کے مطابق ایک راہبر ہے. سبحان اللہ. یعنی امام وقت موجود ہیں، ہمارے درمیان میں ہیں، ان سے جو فوائد امت کو مل سکتے ہیں ان فوائد کا انتظام اس نظام میں کر دیا گیا ہے. اب اگر ہم ان سے فائدہ نہ اٹھائیں، قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اگر ہم کہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مثلا فار ایگزامپل سٹیم سیل ریسرچ صحیح ہے یا نہیں ہے، کلوننگ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا آرگنز کو مثلا ٹرانسپلانٹ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا. اب اگر امام ہوتے تو ہم پوچھ لیتے. اب کیونکہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ امام ہمارے سامنے نہیں، ہم پوچھ نہیں سکتے، تو اب ہم حیران ہیں، پریشان ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا جواب ہے. یا جو آج کے بینکنگ کے قوانین ہیں ہمیں نہیں پتا اس کا کیا جواب. بھائی اگر امام ہوتے تو ہم پوچھ لیتے، تو اب کیا کریں؟ اب جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کریں گے. حالانکہ خدا نے وہ نظام بنایا ہوا ہے جس سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح. ان ساری چیزوں سے جو کہ ایک امام معصوم کے توسل سے لوگوں تک پہنچتی ہیں، وہ ایک حد تک آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اور امام کا وجود ہے نا، ان کے توسل سے ہمیں اور ساری چیزیں بھی تو پہنچتی ہیں. آپ کو وہ نظر آئے یا نہ آئے، شب قدر میں آپ کے پاس جو کچھ ابھی ہے سارا کا سارا جو ہے وہ ان کے پاس فرشتے لے کر آئے. ان کے توسل سے خدا رزق کو بانٹتا ہے، ان کے توسل سے شفا کو، صحت کو بانٹتا ہے. یعنی حجت خدا ہے، ان کے وسیلے سے ساروں کو سب کچھ ملتا ہے. صحیح. تو وسیلہ تو ہے اور اس سے آپ کو یہ سارے فائدے بھی مل رہے ہیں، وہ فوائد جو کہ آپ نہیں لے رہے ان کو کیوں چھوڑا ہے؟ ان کو بھی حاصل کریں. جو مرجعیت کا نور ہے، ہدایت، اس کو حاصل کریں. جو راہبریت ہمارے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. جو نظام شریعت ہمارے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. صحیح. تو بی بی کہہ رہی ہیں کہ جو سچا سربراہ برحق رہنما مقرر ہوا ہے وہ تم میں موجود ہے، اس کے بارے میں تم سے باقاعدہ عہد و پیمان بھی لیا جا چکا ہے. آیا ہم نے امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کیے؟ سوال ہے. یہاں پہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ سے عہد و پیمان لیا گیا، یہ کس طرف انڈیکیشن ہے؟ غدیر خم کی طرف. صحیح. وہاں پہ بیعت ہوئی تھی، آیا آپ نے بیعت کی ہے امام کے ہاتھ پر؟ آپ نے کی ہے اس دنیا میں؟ اس دنیا میں کی ہے؟ نہیں کی. تو جب آپ امام آئیں گے اس وقت آپ کیا یہ کہیں گے کہ امام پہلے میں بیعت کر لوں، پہلے میں آپ سے بیعت کر لوں، اس کے بعد کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ بیعت کے بغیر تو ساتھ نہیں ہو سکتے نا. آیا یہ کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے. دعائے عہد کے اندر جو جملہ ہے وہ ہے کہ تجدید بیعت میں کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ نے دعائے عہد پڑھ لی آپ نے تجدید بیعت کی. اگر ہر روز پڑھ رہے ہیں تو ہر روز امام کے ساتھ اپنی بیعت کی تجدید. یو ریفریشنگ یور الیجنس ٹو دی 12th امام. ٹھیک ہے, تو اب ان کے ساتھ ہم نے الیجنس کی ہوئی ہے. اب آیا امام کو اس وقت اس بیعت کی ضرورت ہے, ہے یا نہیں ہے؟ جو الیجنس ان کے ساتھ ہم نے کی ہوئی ہے, آیا ان کو اس بیعت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ان کی زمینہ سازی کے لیے ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو کہ عہد و پیمان دے چکے ہیں, اگر وہ امام کے لیے کام نہیں کرتے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے, تو وہ اپنی بیعت کے خلاف جا رہے ہیں, وہ اپنی بیعت کو توڑ رہے ہیں. صحیح. تو یہ عہد و پیمان ہم سے بھی لیا جا چکا ہے. اب وہ عالم زر میں ہو, عالم مفاق میں ہو, یا دعائے عہد پڑھ کے ہو, یہ بیعت ہم کیا کر چکے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ کس طرح سے دوبارہ تجدید ہوتی ہے بیعت کی. آپ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں کیا کہتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں جس میں جس گواہی کے اندر کوئی شک نہیں کہ علی خدا کا ولی ہے. جب آپ نے یہ بات کہہ دی علی خدا کا ولی ہے, تو یہ ان کی ولایت کا اقرار ہے اور ان کے ساتھ کیا ہے, بیعت ہے. امام علی سے آپ ہر روز بیعت کرتے ہیں. امام علی کے ساتھ جس نے بیعت کی ہو, وہ خدا کی نافرمانی کر کے ان کی بیعت کو نہیں توڑتا. اس طرح سے وہ ان کے ساتھ بیعت کی ہوئی نہیں توڑتا. جس بی بی کے سامنے ہمیں جا کے کھڑے ہونا ہے, اس کی یہ توقعات ہیں, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اور جتنے مصائب اس نے دیکھے ہیں, یعنی جس کی بیٹی کو ام المصائب کہا جائے, اس کی بیٹی کو ام المصائب کہا جائے, اور اس کی بیٹی پہ جتنے ظلم ہونے تھے, ماں کو پہلے سے خبر دے دی جائے. یعنی بیٹی ان مصائب کو دیکھنے کے بعد ام المصائب کہلائے جائے, اور ماں کا پھر کیا حال ہوگا. یعنی وہ ماں جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف نگاہ کرتی ہوتی تھی, یعنی جب ان کے بازوؤں کی طرف ان کی نگاہ جاتی تھی, یعنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب نگاہ جاتی تھی, گردن کی طرف نگاہ جاتی تھی, تو کربلا کے وہ واقعات, شام کے وہ واقعات بی بی کے ذہن میں چلتے تھے. تبھی تو وصیت کی تھی نا, اگر آپ کو یاد ہو کہ عاشور کے دن جب امام حسین علیہ السلام بی بی زینب سلام اللہ کے ساتھ الوداع کر رہے ہیں, تو کیا کہا بی بی نے؟ کہا کہ جانے سے پہلے میں اپنی ماں کی وصیت جو انہوں نے مجھے کی, میں اس کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہوں. میرے بھائی میرے نزدیک آؤ. اور جب امام حسین ان کے نزدیک آئے, تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ان کی گردن کو بوسہ دیا کہ ماں نے یہ کہا تھا, یہ اس کی وصیت تھی. یہ وصیت کرنے والی ماں کا کیا حال ہے؟ جس کو در اور دیوار کے درمیان میں کچلا گیا ہو, یہ ماں جو کہ رات کے اندھیرے میں جس کی قبر بنے گی, یہ اس حالت کے اندر وصیت کر رہی. اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب اپنی ماں کی ہوئی وصیت کے اوپر عمل کیا, تو اپنے بھائی کی گردن کو بوسہ دیا. تو یہ گردن جو امام حسین کی تھی, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دیکھتی ہوتی تھی کربلا کی وہ مصیبت, کہ جس کو بعد میں بی بی نے خود دیکھا, کہ وہی گردن جس پہ جب نگاہ پڑتی تھی تو شمر کا خنجر تصور میں آتا ہوتا تھا کہ کس طرح سے میرے بیٹے کا گلا کٹے گا. کہ وہ دن بھی آیا اور وہ دن بھی بی بی نے دیکھا کہ عصر کا وقت ہے, میرا بیٹا گرا ہوا ہے, اس کے پورا جسم چھلنی ہے تیروں سے, زخموں سے چور ہے, وہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا ہے. اور اب یہاں پر ایک شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں خنجر ہے, اور خنجر بھی وہ خنجر جو کہ کند خنجر ہے, اور وہ آ رہا ہے میرے بیٹے کی طرف بھر رہا ہے, اور بی بی دیکھ رہی ہے اس کو آ کے میری بیٹے کی کمر پہ بیٹھ جاتا ہے, اس کے سر کے بالوں کو پکڑ لیتا ہے, خنجر کو بلند کرتا ہے, خنجر نیچے آتا ہے میرے بیٹے کی گردن. لیکن یہ ظالم ابھی اور بیمار کرتا ہے ہر بار پہ بی بی کا دل. اگر آپ سوچ سکیں اپنی ماں کے دل کی طرف نگاہ کریں گے, اگر آپ ایک ماں, اگر آپ کی ماں کڑی دیکھ رہی ہوتی اس منظر کو تو اس کے دل پہ کیا بیتتی. بی بی فاطمہ کے, ان کے ابو کے صدقے, شوہر کے صدقے, بچوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دو. بی بی فاطمہ کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا. ان کے دشمنوں پر خدا اپنی رحمت دور کر دے, ان کے عذاب میں خدا اضافہ کرے. وہ دشمن جو کہ اسلام کے خلاف منصوبے بنائے گئے ان کے خدا منصوبوں کو نیست و نابود کرے. خدا شہداء کے درجات کو بلند کرے, مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے, غلام زمان کے ظہور میں تعجیل کرے, ہمیں ان کے غلاموں میں سے, انسانوں میں سے شمار کرے. ماتم حسن.